الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محذرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صلوات اللهم صل على اس آیت کریمہ میں جو سورہ آل عمران کی 30ویں آیت ہے اس آیت کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اس دن کو یاد کرو جب ہر نفس اپنے نیک اعمال کو بھی حاضر پائے گا اور اعمال بد کو بھی جن کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمارے اور ان برے اعمال کے درمیان طویل فاصلہ ہوتا ویحذرکم اللہ نفسہ خدا تمہیں اپنی ہستی سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے. یہ آیہ کریمہ اور اس جیسی بے شمار آیات کریمہ میں متجسم اعمال کا ذکر ہو رہا ہے اور اعمال کے مجسم ہونے کا ذکر ہے اور ہماری بے پناہ روایتیں اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ اعمال تجسم پائیں گے اور اعمال شکل پائیں گے اور وہ اعمال انسان کے دوست یا دشمن میں تبدیل ہو جائیں گے. وہی اعمال یہ جو کہا جاتا ہے کہ قبر میں بچھو آئیں گے وغیرہ آئیں گے یا مثال کے طور پر اس کو اذیت پہنچائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا اور جو ہے عذاب ہوگا اور جو بھی ہوگا اس قسم کی جتنی باتیں ہیں وہ سب اس کے اعمال کا حصہ ہیں. وہی اعمال مختلف شکلوں مختلف اشکال میں ظاہر ہوں گے اعمال مختلف شکلوں میں ظاہر ہوں گے. مرنے کے بعد کوئی اس کا ایک دوست کی شکل میں کوئی ظاہر ہوگا کوئی ایک بہترین دوست بن کے اس کے سامنے آئے گا اور اس سے اس کی ہمراہی کرے گا اس سے اچھی بات کرے گا. وہ پوچھے گا کہ تم کون ہو تو کہے گا کہ میں تمہارا بہترین ساتھی ہوں. کون ہے تم کہا میں تمہارے ہی اعمال کا حصہ ہوں یعنی میں تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوں. تم نے جیسے اعمال بنائے تھے ویسا وہ شکل اختیار کرے گا. اب کوئی برا دوست ہوگا جو اس کو اذیت پہنچانے والا تکلیف دینے والا اس کو ٹھوکے دینے والا اس کو اذیت پہنچانے والا وہ تم کون ہو کہا تمہارے اعمال. یعنی انسان کے اعمال ہی مجسم بن کے آئیں گے اور وہ جو ہے برے اعمال اور اچھے اعمال سبھی تجسم پائیں گے. وہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ انسان دیکھے گا دیکھنے کی جو بات ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. دونوں جگہ پر وہی بات ہے خیریں یرا بھی ہے شریں یرا بھی ہے یعنی ذرہ برابر بھی کوئی نیک عمل کرے گا تو وہ دیکھے گا کوئی ذرہ برابر بھی بد عمل کرے گا تو وہ بھی دیکھے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اعمال کو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے. ایسی بے شمار حدیثیں ہیں مثال کے طور کے اوپر جو ہے کوئی آپ کے سرحانے ٹھہرا ہوا نظر آئے گا کوئی آپ کے جو ہے دہنی طرف نظر آئے گا کوئی آپ کی بائیں طرف کھڑا نظر آئے گا پوچھے گا تو کون ہے تو کہیں گا میں تمہاری نمازیں ہوں. ایسی بھی روایت ہے. تم کون ہو تو کہا میں تمہارے روزہ ہوں، تم کون ہو تو کہا میں تمہارا حج ہوں. یہ اعمال، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ تجسم پائیں گے، یعنی مجسم ہو کر اس کو جو ہے اس کی تنہائیوں کو دور کریں گے، اس کی وحشت کو دور کریں گے اور اس کے دکھ درد کو ختم کریں گے، ہے نا. یہی اس کے زخموں کا مرہم بنیں گے، یہی اس کے ساتھی بنیں گے. اس کے علاوہ جو اس کی وحشت کو دور کریں گے، اس کے علاوہ جو ہیں انسان کی وحشت میں، اس کے عذاب میں جو اضافہ کریں گے، یہ اس کے اعمال بد ہوں گے. حتیٰ کہ انسان کے جو غلط اشارے ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کو دیکھ کے جو ہے اس کا تمسخر کر رہے ہیں، یہ خود جو ہے نا، یعنی یہ آنکھوں کے اشاروں سے کیے ہوئے اعمال، یہ انسان کا جو ہے تمسخر، یہ خود جو ہے تجسم پائیں گے یہ اعمال، اور جو ہے وہ کانٹوں کی شکل اختیار کریں گے کہ انسان کو چبھیں گے. اس کی میت جو قبر میں پہنچیں گی تو وہ کانٹے چبھیں گے. انہیں یہ کانٹے کہاں سے آ گئے قبروں میں، کانٹے کہاں سے آ گئے؟ تو بولے یہ کانٹے جو ہے وہ تمہارے اعمال ہیں. مثال کے طور کے اوپر وہ دنیا میں آپ دیکھیں، اگر آپ نے کچھ برا کام کیا ہو تو جب بھی آپ اس کو یاد کریں گے وہ کانٹے بن کے چبھیں گے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یعنی اس کو جب بھی وہ یاد کرتے ہیں ان کو افسوس ہوتا ہے. کوئی برا کام کرتا ہے انسان تو اگر اس کا ضمیر زندہ ہے، بات اس کی ہو رہی ہے جب انسان کا جو برزخی جسم ہے، جو انسان کی برزخی آنکھیں ہیں، انسان کا جو برزخی وجود ہے، یعنی جو حقیقی وجود ہے، وہ اگر زندہ رہے، ضمیر زندہ رہے، انسان کا اگر نفس ضمیر زندہ ہے تو بولتے ہیں کہ اگر ضمیر زندہ ہے تو آپ کو خود جو ہے احساس ہوگا کہ آپ نے کیا کام کیا ہے، کہ آپ نے کس کو تکلیف پہنچائی ہے. آپ کو خود اس بات کا احساس ہوگا اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی یادداشت باقی ہے، آپ کا نفس اگر زندہ ہے، تو آپ کے برے اعمال کو یاد کر کے آپ خود تکلیف آپ کو ہوگی اس کو یاد کریں گے. اسی طریقے سے جب آپ اچھی چیزوں کو یاد کریں گے کہ وہ کام آپ نے اچھا کیا ہے، تو آپ کا ضمیر خود آپ کو شاباشی دے گا کہ میں نے بہت اچھا کام کیا، آج مجھ سے بڑا اچھا کام ہوا ہے، آج میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. تو یہ کام کی جو لطف ہے نا، وہ انسان کو خوشی فرحت پہنچائے گا. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، یہ خیالی نہیں ہیں، یہ عملی ہے اور محسوس کرنے والی ہے، اور یہ زندہ حقیقتیں ہیں. یہ کوئی جو ہے یہ کوئی خواب و خیال کی باتیں نہیں ہیں کہ آپ بولیں یہ سب دین کی باتیں ہیں، یہ سب جو ہے آخرت کی باتیں ہیں. نہیں، یہ آخرت کی ہر بات آخرت کی جو ہیں وہ زندہ حقیقت رکھتی ہے. وہ اس وقت آپ اس کو چاہیں تو اسی وقت محسوس کر سکتے ہیں، اسی وقت اگر آپ چاہیں تو محسوس کر سکتے ہیں. جنت میں، اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا، جانے والے نہیں ہیں آپ. اگر جنتی ہیں تو جنتی ہیں، جیسا حیدرآباد میں رہتے ہیں تو حیدرآبادی ہیں، مدراس میں رہتے ہیں تو مدراسی ہیں، ہے نا. اگر کوئی مدراس میں نہیں رہتا ہے تو اس کو مدراسی کہا جائے گا، کوئی حیدرآباد میں نہیں رہتا ہے اس کو حیدرآبادی کہا جائے گا، جو حیدرآباد میں رہتا ہے اسی کو حیدرآبادی کہا جاتا ہے. تو جو جنت کو دیکھا نہیں ہے، جو جنت میں گیا نہیں، اس کو جنتی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں یہ صاحب جنتی ہیں، بہشتی ہیں، یہ تو جنتی ہیں. کیسی جنتی ہیں؟ جنت میں ابھی جا چکے ہیں، ابھی جنت میں رہ رہے ہیں. کسی کو دیکھ کے نہیں کہتے کہ یہ تو جہنمی ہیں. جہنمی ہے مطلب یہ کہ جہنم میں رہتا ہے، ابھی رہتا ہے جہنم میں. آپ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ کی برزخی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں. کچھ لوگ تقوی کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ علم کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں. اگر آپ کا علم اتنا قوی ہے، اگر آپ کا تقوی اتنا قوی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں جہنمیوں کو، جنتیوں کو، ابھی اسی وقت دیکھ سکتے ہیں. उनके आमाल जाहिर जब हो जाते हैं तो सबको को नजर आते हैं, सबको दिखाई देते हैं। जब उनके आजाव जवारे से जो जो चीजें जाहिर होती हैं, उनकी आंखों से जो चीज जाहिर होती है, उनकी जबान से जो चीज जाहिर होती है, जो चीज उनके कानों से जाहिर होती है, ये सब मालूम होता है। कहते हैं कि जैसे जैसे जो है वारदात होंगे वैसे ही सादरात होंगे, जैसी चीजें अंदर जाएंगी वैसी चीजें बाहर निकलेगी। अगर आग खाएंगे तो आग उगलेंगे, आग खाएंगे तो आंखों से आग निकलेगी, कानों से आग निकलेगी, मुंह से आग नहीं, मुंह खोलेंगे तो आग निकलेगी। तो ये क्या है नहीं? यानी मतलब ये कि ये आग खा रहे हैं, हराम खा रहे हैं, ये है। यानी ये चीजें जो है ना अमल असर रखती हैं, इसके जो है इसके जो है इसका एक इन आमाल का तजस्सुम होता है, जिस्म होता है। अब वो जिस्म जो है वो जिसमें कसीफ नहीं होता, जिसमें लतीफ होता है, लतीफ जिस्म होता है। ये हमारे ख्यालात जो है ना ये हमारे साथी बन जाते हैं। आप अकेले में रहते हैं, अच्छे ख्यालात में जब गुम हो जाते हैं, ये अच्छे ख्यालात आपके अच्छे साथी बन जाते हैं, इन्हीं ख्यालात में आप गुम हो जाते हैं। कभी यही ख्यालात जो है वो आपको काट खाने को आते हैं, यही ख्यालात जो है आपको, ये लोग क्यों जो है ना, ये लोग क्यों जो है मिसाल के तौर पे क्लब का रुख करते हैं, नाचने गाने की तरफ जाते हैं, कहते हैं कि हमको सुकून नहीं मिल रहा है, हम सुकून की तलाश में जा रहे हैं। यानी हम अगर अपने ख्यालात में रहें तो हमारे आमाल हमको, हमारे ख्यालात हमें खा जाते हैं। अपने ही ख्यालात से छुटकारा पाने के लिए इंसान खलवतों को तलाश करता है, अपने ही से भागने के लिए, क्योंकि खुद उसके ख्यालात उसे मार डालते हैं, तभी इंसान खुदकुशी करता है। अकेले में रह के आदमी क्यों खुदकुशी करता है? ख्यालात उसे खा जाते हैं। ये तखयुलात जो है ना बहुत बुरी बला, ये तखयुलात खुद एक जो है वो आमाल का तजस्सुम है। तो बहरहाल ये अच्छे ख्यालात अच्छे साथियों की तरह हैं, बुरे ख्यालात बुरे साथ, इसी तरह अच्छे आमाल। हर उस दिन को याद करो, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत मिन खैरिन, हर नफ्स अपने नेक आमाल को क्या पाएगा? मुहवरन, हाजिर पाएगा, अपने आमाल को हाजिर पाएगा, देखेगा। इसीलिए कहा गया कि आप जो काम करें वो हसीन काम करें, नमाज पढ़े तो हुस्न के साथ पढ़े, ताकि आज जो आपका साथी है वो हसीन हो। आप क्या चाहेंगे कि आपके साथी के जिस्म से बदबू आए, उसके बाल उलझे हुए हो, उसकी सूरत सड़ी हो, ये चाहेंगे आप? या आप चाहेंगे कि आपका दोस्त आपका साथी बहुत खूबसूरत हो, उसके बाल जो है संवरे हुए हो, जो है वो बेहतरीन लिबास पहना हुआ हो, उसके लिबास से खुशबू आती हो, उसके बदन से खुशबू आती हो? अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो आप अपने अमल को इतना खुशबूदार कीजिए, नमाज को इस सलीके से पढ़िए कि इतने एहतमाम से पढ़िए, इतनी तवज्जो से पढ़िए कि वो जो अमल बने तो वो इतना खूबसूरत बने कि आपका वो साथी खूबसूरत हो, उसके उसके वजूद से खुशबू आए, यानी वो अमल इतना मुअत्तर हो कि उससे खुशबू महसूस होने लगे, वो अमल सड़ा हुआ ना हो, है ना। इसी तरह ज़कात आप दें तो लोगों को झिड़क के ना दें, दे तो रहे हैं आप, ज़कात तो दे रहे हैं, खैरात तो दे रहे हैं, सदका तो दे रहे हैं, लेकिन उस सदके को इस सलीके से दीजिए, इस एहतमाम से दीजिए। आप नोट दे रहे हैं तो आप उसको धो के दीजिए, उस पर इत्र लगाकर, नोट पर इत्र लगाकर लिफाफे में रख के बहुत ही खुलूस के साथ आप, इसलिए कि जो सदका आप दे रहे हैं वो गरीब के हाथ में बाद में पहुंचता है, अल्लाह के हाथ में पहले पहुंचता है। تو جو چیز آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں آپ اللہ کی راہ میں دے، مگر اگر آپ اللہ کی راہ میں اچھی چیز دے رہے ہیں، حسن سلیقہ سے دے رہے ہیں، کیونکہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ بھی اللہ کا مزاج رکھتے ہیں، آپ بھی جمال کو پسند کرتے ہیں، آپ بھی خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ میرا اللہ جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے اور میں اللہ کا بندہ جمال کو پسند نہیں کرتا. کیا ایسا ہے؟ آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کی اولاد خوبصورت ہو یا نہ ہو؟ تو جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد خوبصورت نکلے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کچھ ایسے اعمال انجام دینا چاہیے کہ بچہ خوبصورت نکلے. ویسے ہی ہمارے اعمال جب تجسم پائیں تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب عمل ہمارا مجسم بن گیا ہے تو ہمیں تکلیف، اس کو دیکھ کر اسے تکلیف نہ ہو بلکہ اس کو دیکھ کے ہمیں ٹھنڈک پہنچے کہ حضور کیا فرماتے ہیں، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سرور ہے. یعنی حضور کی نماز حضور کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہی ہے. لیکن ہماری نماز کیسی ہے؟ کبوں کی طرح ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے چوش مارے جیسی نماز. یعنی ہماری نماز کو ہم خود دیکھیں گے تو ہم کو خود پسند نہیں آئے گی. دیکھیں اچھی چیز، یعنی بات کیا ہو رہی ہے، اچھے اعمال میں بھی ہم حسن پیدا کریں تاکہ جب اعمال تجسم پائیں تو اس کے اندر حسن ہو. دوست ہو تو حسین ہو، دوست ہو تو جمیل ہو، دوست ہو تو معطر ہو، دوست ہو تو ایسا ہو کہ اسے دیکھنے کو جی چاہے. یوم تجد کل نفس، اس طرح کی کئی آپ کو آیاتیں ملیں گی جس میں یہ خوبصورت بات کہی گئی ہے کہ انسان کے اعمال تجسم ان دیکھیں گے. جب ہم اپنے اعمال کو دیکھیں گے تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے اعمال جو اچھے ہوں، اتنے خوبصورت ہوں، عمل جو ہے ہمارا اتنا جو ہے وہ صحیح وقت میں انجام پائے، پورے شرائط کے ساتھ انجام پائے، تاکہ جب یہ عمل تجسم پائیں تو ہمارے لیے فرحت کا سبب بنے. اسی طرح سے ہمارے جو برے اعمال ہیں اس کے بارے میں ہم جب بھی ہم اس کو یاد کرتے ہیں ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لہٰذا ہم اس سے توبہ کریں، اس سے جان چھڑائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ میرے ذہن سے محو ہو جائیں، وہ برے خیالات، وہ برے اعمال دفتروں سے محو ہو جائیں، لوگوں کے خلوص سے محو ہو جائیں. اللہ جب توبہ کو قبول کرتا ہے تو اس کے ذہن سے بھی وہ برے اعمال کو مٹا دیتا ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے. جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی تو کیا احساس ہوتا ہے؟ یعنی اب وہ عمل میرے محو ہو گئے، اللہ نے ان میرے برے اعمال کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا، پھینک دیا اور مجھے پاک کر دیا. اب میں اس عمل سے پاک ہو گیا ہوں. تو جب اللہ پاک کر دیتا ہے تو پھر لوگوں کے دل و دماغ سے، اسی لیے کہا گیا کہ برے اعمال کی تشہیر مت کرو، اس کو اللہ مٹا دیتا ہے پوری طرح سے، محو کر دیتا ہے، توبہ جو ہے پاک کر دیتا ہے. واللہ رؤوف بالعباد، وہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے، اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے. اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو چیزیں میں نے ان کے لیے اٹھا کے رکھی ہیں وہ چیزوں کو میرے بندے پائیں، میری آیات کا مشاہدہ کریں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بالغ ہوں، میرے بندے اس قدر عقل مند، عالم، عارف بنے کہ میری آیات کا مشاہدہ کر سکے. اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنی نشانیاں دکھائیں. جب بھی بندہ اس لائق ہوتا ہے تو اس کو لے جا کے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام اس لائق ہو گئے کہ اس کی نشانیاں دیکھ سکیں تو ان کا ہاتھ پکڑ کے اللہ لے گیا اور اپنی نشانیاں دکھا کے لائے. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ چیزیں، ماں باپ کیا چاہتے ہیں کہ میرے بچے پروان چڑھیں، پڑھیں، لکھیں، ہے نا ہر ماں باپ کی یہی آرزو ہوتی ہے کہ میرے بچے بڑے ہوں، میرے بچے قابل بنیں اور پڑھ لکھ کے وہ چیزیں وہ لوگ استعمال کر سکیں جو چیزیں ان کے لیے فائدہ مند ہیں، اچھا گھر بنا سکیں، اچھی گاڑی خرید سکیں، یعنی اسی لیے ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جو چیزیں ان کے جو چیزیں دنیا میں ہیں اس سے استفادہ کریں, یعنی میرے بچے بڑے ہوں گے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بالغ ہوں, عاقل ہوں, تاکہ بڑے ہوں, عارف بنیں. بن کے کیا کریں؟ اس کی نشانیوں کا مشاہدہ کریں جو اس نے رکھی ہیں, ان جنات کا مشاہدہ کریں. وہ جو چیزیں اللہ نے ان کے لیے بنائی ہیں, وہ جو جنات جنتیں, جو نہریں, جو چیزیں اللہ نے بندوں کے لیے بنا کے رکھی ہیں, وہ پورے وہ مقامات بلند, وہ جنت فردوس, وہ اعلیٰ مقامات, وہ مقامات لین, وہ بلند مقامات, وہ دکھانا چاہتا ہے, وہاں تک لے جانا چاہتا ہے. اس کے لیے اللہ پرورش کر رہا ہے, لیکن ہماری ہمتیں اتنی پست ہے کہ ہم زمین ہی کی سطح پہ جو ہے رہنا چاہتے ہیں. بس توبہ قبول ہو گئی تو بس ہے, گناہ کی معافی ہو گئی تو بس ہے. لیکن اللہ اتنا نہیں چاہ رہا ہے آپ سے کہ بس اتنا ہی ہو کہ آپ اپنے جہنم سے بچ جائیں. اگر آپ کو صرف جہنم سے بچانا ہوتا تو ماہ رمضان کی ضرورت کیا تھی؟ شعبان ہی کافی تھا, ماہ رجب ہی کافی تھا, ربیع الاول اور ربیع الثانی ہی کافی تھا, اور جماعت الاول اور جماعت ثانی کی عبادتیں کافی تھی, اگر آپ کو توبہ ہی اللہ کروانا چاہتا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ کی توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے, بلکہ اللہ آپ کے اعمال کو اس درجے پہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے اعمال میں اتنا اضافہ کرنا چاہتا ہے, اتنا اضافہ کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ اس لائق بن سکیں جو اللہ چاہتا ہے. یعنی اللہ چاہتا ہے کہ تم میرے مہمان بن جاؤ تاکہ میں تمہیں اپنی وہ نشانیاں دکھا سکوں. اس کے لیے اللہ نے لیلت القدر رکھا ہے تاکہ ایک رات میں ہزاروں مہینوں کا, ہزاروں سالوں کا سفر طے کروا دے تمہیں, تمہیں براق پر بٹھائے, تمہیں بلندیاں, تمہیں معراج کی بلندیوں تک. یعنی اللہ یہ چاہتا ہے بندوں سے, پر اسی لیے کہتا ہے کہ تم اپنے اخلاق کو خوی کرو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انک لعلی خلق عظیم, ہم نے جب تمہارے اخلاق کو عظیم پایا تو ہم خود اٹھا کے تمہیں لے گئے. اللہ اٹھا کے لے جانا چاہتا ہے. یہ اس کے لیے سب مراحل جو ہے وہ طے ہو رہے ہیں. اب جو آیت آنے والی ہے وہ آپ کی جانی پہچانی ہوئی آیت ہے, آپ کی سنی ہوئی آیت ہے, اس لیے اس سورے کے انتخاب کا ماہ مبارک رمضان میں یہی مقصد تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے اتنا بڑا سورہ اور کیسے جو ہے وہ ختم ہوگا, ختم نہ بھی ہو تو کم از کم یہ آیتیں کیسے جو ہے وہ ہضم ہو سکیں گی. اس لیے اب آپ کو یاد آئے گا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. یہ آیت کے بارے میں آپ کو نے کتنا سنا, اشرے سنے ہیں آپ نے, کئی اشرے سماعت فرمائے ہیں. تو یہ آیت آپ کی جانی پہچانی آیت ہے, اس کے بارے میں کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سنتے ہی آپ کو اس کا مفہوم, اس کا ترجمہ آپ کے اذہان عالیہ میں آ گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ, اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو, خدا بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا, تمہارے گناہوں کو بخش, ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ واللہ غفور رحیم, اس لیے کہ اللہ غفور رحیم ہے, اللہ بہت زیادہ بخشنے, غفور ہے, بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے. آئے کریمہ نے بالکل واضح الفاظ میں اعلان کر دیا کہ عمل کے بغیر دعوے محبت کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اور عمل و اتباع کا اثر خدا کی محبوبیت اور گناہوں کی مغفرت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. اتباع رسول کے بغیر محبت و مغفرت کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ قرآن مجید تو اتباع نہ کرنے والوں کو لفظ کافر سے تعبیر کرتا ہے، جو بدبختی کی سب سے بدترین منزل ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم کو اللہ سے محبت ہے، اگر تم اللہ کے چاہنے والے ہیں، تو پھر گناہ کیوں کرتے ہو؟ یہ امام کی سے حدیث ہے کہ جو اللہ کا محب ہوتا ہے وہ گناہگار نہیں ہوتا. یعنی گناہ اور محبت دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں پھر اس کی نافرمانی بھی کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کی شان میں گستاخیاں بھی کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کی بے حرمتی بھی کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اس کا پاس و لحاظ بھی نہیں رکھتا ہوں. اللہ سے اگر محبت ہے تو اللہ کی اگر محبت ہے تو پھر اس کی بات بھی ماننی پڑے گی، اس کی فرما برداری بھی کرنی پڑے گی. اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کے مہینے سے محبت کیوں نہیں؟ ماہ مبارک رمضان سے محبت کیوں نہیں؟ ماہ مبارک رمضان سے محبت کیوں نہیں؟ اللہ سے اگر محبت ہے تو اس نے جو روزے فرض کیے ہیں اس فرض سے محبت کیوں نہیں ہے؟ اللہ سے اگر محبت ہے تو اس کے سامنے جھکنا کیوں پسند نہیں ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے مجھے عشق ہے تو پھر اس کی بارگاہ میں جانا کیوں پسند نہیں ہے؟ کیا محبوب کی بارگاہ میں جانا پسند نہیں آتا ہے؟ کیا محبوب سے ملاقات پسند نہیں آتی ہے؟ کیا محبوب کی بارگاہ میں جانے سے انسان کتراتا ہے؟ اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کے گھر جانے کی تمنا کیوں نہیں ہے؟ اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کے بندوں سے نفرت کیوں ہے؟ یہ سب باتیں بتا رہی ہیں کہ یہ دعوی محبت جھوٹا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جو لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ عیسائی لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ کو اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم عیسیٰ کا احترام کیوں کرتے ہیں اس لیے. اگر آپ کو اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر اتباع کی بھی ضرورت ہے. تو اس آیہ کریمہ میں یہی بات کہی جا رہی ہے، ان تم تم تحبون اللہ، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میری اتباع کریں، میری پیروی کریں. اتباع جو ہے عمل میں ہوتا ہے، معمولاً جو ہے اطاعت قول میں ہوتا ہے اور اتباع عمل میں ہوتا ہے. فتبعونی، میری اتباع کو، یعنی میرے نقش قدم پہ چلو. آپ چاہیں گے نا کہ ایسا عمل اللہ بتائے کہ جس عمل کو تو پسند کرے، ہم کون سا عمل بجا لائیں کہ جس عمل کو تو قبول کرتا ہو؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا عمل میں پسند کرتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھ سے نماز چاہ رہا ہے، یہ بتا کیسی نماز پڑھوں کہ تو پسند کرے. اے اللہ تو مجھ سے چاہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں، کیسے روزہ رکھوں کہ تو مجھے میرے روزے کو تو پسند کرے، تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. میں حج کرنا چاہتا ہوں، تو نے مجھے حج کا حکم دیا ہے نا، حج کا حکم دیا، اب یہ بتا کہ کیسے میں حج کروں کہ اس حج کو تو قبول کر لے. ہے نا، اللہ ہم سے چاہ رہا ہے کہ اے میرے بندو زکات دو، جہاد کرو. تو اب میں سوال کروں، پروردگار تو کیسا جہاد پسند کرتا ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر یہ ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے کہو کہ اگر انہیں ہمارا پسندیدہ عمل انجام دینا ہے تو ان سے کہو کہ وہ میری اتباع کریں، یعنی میرے جیسا عمل انجام دیں. نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو، جہاد کرو جیسے میں نے جہاد کیا ہے، روزہ ویسے رکھو جیسے میں رہتا ہوں، حج ویسے کرو جیسے میں کرتا ہوں، تو وہ عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا. کہ ان کنتم تحبون اللہ فتحبون ویغفر لکم ذنوبکم، کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. جب تم اتباع کرو گے اور اس اتباع میں لغزشیں ہوں گی تو ان لغزشوں کو اللہ معاف کر دے گا. اس راہ میں آپ چلیں گے اور اس راستے میں اگر ٹھوکریں کھائیں گے تو اللہ اس کو معاف کرے گا. آپ کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے, ہم قرآن پڑھتے ہیں, کتنی غلطیاں کرتے ہیں. پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں, پروردگار جو غلطیاں ہوئیں اس کو معاف کر دے, کیونکہ تو نے تلاوت کا حکم دیا تھا, میں نے تلاوت کیا, اب جو غلطیاں ہو گئی ہیں دوران تلاوت میں تو اسے معاف کر دے. اللہ غفور و رحیم ہے, معاف کر دے. لیکن اس ڈر سے کہ مجھ سے غلطی ہوگی میں پڑھوں ہی نہیں. آپ سے کہا جا رہا ہے نماز پڑھیے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوگی نماز میں, میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا. نماز میں مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں لہذا میں نماز نہیں پڑھوں گا. جہاد کرنے کا مجھے غلطیاں ہوتی ہیں میں جہاد میں نہیں. ایسا نہیں, آپ کریے. اس راستے میں اگر کچھ غلطی ہو گئی, کچھ لغزش ہو گئی, تو اس کے بعد کی جو دعا ہے نا قرآن پڑھنے, قرآن کی جو دعا ہے آخر میں جو لکھی ہوتی ہے تلاوت قرآن کے بعد, اس میں یہی ہے کہ پروردگار اگر مجھ سے کوئی بھول چوک ہو گئی, کوئی زیر و زبر میں غلطی ہو گئی تو اس کو تو معاف کر دے. نماز پڑھنے کے بعد بھی وہی دعا ہے کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے پروردگار میری اس نماز کو قبول کر لے جس میں کئی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں, جس میں توجہ کی کمی ہے, جس میں جو ہے صحیح لہجہ نہیں ہے میرا, تجوید صحیح نہیں ہے, تلفظ صحیح نہیں ہے, اس کو تو معاف کر دے. تو اللہ غفور و رحیم ہے, معاف کر دے, ہے نا. ایسا ہے, اسی لیے کہہ رہا ہے کہ تم پیروی کرو. اگر آپ کہیں گے نہیں میں رسول کی پیروی نہیں کر سکتا ہوں لہذا نہیں کروں گا, وہ کہاں ہم کہاں. اگر ایسی بات ہے تو پھر یہی بات ہوگی کہ وہ جہاں ہوں گے تم وہاں نہیں ہوں گے. لیکن کہتے وہ جہاں ہوں گے ہم وہاں ہوں گے, جہاں اہل بیت ہوں گے وہیں ہم بھی ہوں گے. لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو کہتے وہ کہاں اور ہم کہاں. جب عمل میں وہ کہاں اور ہم کہاں ہوں گے تو پھر وہاں پر بھی یہی ہوگا کہ وہ وہاں ہوں گے اور ہم وہاں نہیں ہوں گے جہاں وہ ہوں گے, فاصلہ ہو جائے گا. اگر یہ فاصلوں کو کم کرنا ہے تو اتباع ضروری ہے. اس کے بعد کی آیت سنیے, قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو. کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو, اللہ اور رسول کی اطاعت کرو, یعنی اللہ اور رسول نے جو کچھ کہا ہے قول و فعل میں, اللہ نے جو کہا ہے, اللہ کا جو قول ہے اس قول کی اتباع کرو. رسول اللہ نے جو کہا ہے, جو ارشاد فرمایا اس کی اتباع, اس کی اطاعت کرو. اس لیے کہ رسول کا ہر قول قول پروردگار ہے. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اللہ رسول کی اطاعت کرو, اور جو فَإِن تَوَلَّوْا, جو اس سے روگردانی کرے گا, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, اس لیے کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اس مقام پر دعوے محبت کرنے کے بعد اطاعت نہ کرنے والوں اور انحراف کرنے والوں کو کافر کے لفظ سے یاد کیا ہے. یعنی جو لوگ اطاعت نہیں کرتے ہیں, اتباع رسول نہیں کرتے ہیں, وہ لوگ در حقیقت کافر ہیں. مثال کے طور پہ کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی مسلمان کس کو کہتے ہیں, مسلمان کون ہوتا ہے, تو آپ کیا کہیں گے, مسلمان کون ہوتا ہے, تو آپ کو کہنا پڑے گا بھائی مسلمان وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے, روزہ رہتا ہے, حج کرتا ہے, زکات دیتا ہے, اسی کو مسلمان کہتے ہیں. اچھا آپ سے پوچھا جائے کافر کسے کہتے ہیں, کافر کسے کہتے ہیں, کون ہوتا ہے کافر, کافر وہی ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا روزہ, یعنی مطلب مسلمان وہ ہوتا ہے جو اطاعت پروردگار کرتا ہے, کافر وہ ہوتا ہے جو اطاعت پروردگار سے روگردانی کرتا ہے. بالکل ظاہر صاف بات ہو گئی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, جو روگردانی کرے گا اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کیسے بندوں کو پسند کرتا ہے نا, کن لوگوں کو اللہ نے پسند کیا, إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ. بڑی بڑی خوبصورت آیت اور بہت ہی مشہور آیت کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوح, کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو, نوح علیہ السلام کو, و آل ابراہیم اور آل ابراہیم کو ہے نا, اور آل عمران کو منتخب کیا ہے, چن لیا ہے. نوح لفظ عجمی ہے نا, نوح وہ جو جس نے بہت زیادہ گریہ و زاری کی ہے, اللہ کی بارگاہ میں بہت گڑ گڑایا, بہت نوحہ کیا ہے. آدم, نوح اور جناب نوح کے بعد آل ابراہیم و آل عمران. آل جو ہے وہ اہل ہی سے لیا گیا ہے, اور آل جو ہے وہ بزرگ اور شرافت مندانہ اس کو کہا جاتا ہے. وہ لوگ آل میں نہیں آتے ہیں جو لوگ ان کے لائق نہیں ہوتے, یعنی کافروں کافر آل میں داخل نہیں ہیں. جب کہا جاتا ہے آل عمران کو اور آل ابراہیم کو ہم نے منتخب کیا, تو آل ابراہیم میں کافر بھی ہو سکتے ہیں, یعنی جناب ابراہیم کی اولاد میں کافر بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو کافر ہو گئے وہ آل میں شامل نہیں ہوں گے, کیونکہ آل کو منتخب کیا گیا ہے. تو یہ منتخب لوگ ہیں, تو وہ لوگ آل سے خارج ہو جاتے ہیں. جو لوگ کافر ہو جاتے ہیں وہ آل ابراہیم سے خارج ہو جائیں گے, وہ آل عمران سے خارج ہو جائیں گے. آل یہاں عمران کا جو لفظ آیا ہے وہ جناب مریم کے والد کے لیے آیا ہے, نہیں کہ جناب موسیٰ کے والد, جبکہ جناب موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران ہے, موسیٰ بن عمران بن یسر بن قاہت بن لوا بن یعقوب بن ابراہیم. تو یہ بن اسحاق بن ابراہیم. تو یہ جناب موسیٰ کے جو شجرہ ہیں اس میں جو جناب عمران کا لفظ آیا ہے, تو وہ عمران یہاں مراد نہیں ہے, یہاں جناب مریم کے والد مراد ہیں. وعلی عمران علی, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ جناب عمران کو جناب مریم کے والد کے طور پر ذکر کیا گیا ہے, اور آل عمران جو ہیں وہی آل مریم ہیں. ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یہ ایک نسل ہے جس میں ایک کا سلسلہ ایک سے جڑا ہوا ہے, اور اللہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ہم ماہ مبارک رمضان میں جتنی دیر تک بھی ہم قرآن کی صحبت میں رہیں گے اتنی دیر تک رحمت نازل ہوتی رہے گی. اور ملائکہ اتنی دیر تک استغفار کرتے رہیں گے ہمارے لیے, اور یہ وقت ہمارا ضائع شمار نہیں ہوگا. کہ اذ قالت امرأة عمران, دیکھیں جناب عمران کا لفظ آیا ہے, اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں اس سورہ آل عمران میں, کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی زوجہ نے کہا کہ پروردگار میں نے اپنے شکم کے بچے کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے نظر کر دیا ہے, اب تو قبول فرما لے, فتقبل منی, اب تو اسے قبول کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ انک انت السمیع العلیم, اس لیے کہ تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ عمران کی زوجہ اور جناب زکریہ کی زوجہ یہ دونوں بہنیں تھیں, جن کا ایک کا نام جو ہے اب تاریخ میں ہے کہ ایک کا نام حسنہ اور ایک کا نام شیعہ, دو بہنیں تھیں. یہ جو حسنہ تھی اور جناب عمران کی بیوی تھی, اور جو شیعہ تھی وہ جو ہے جناب زکریہ کی اہلیہ تھی, یہ دونوں سگی بہنیں تھیں. تو یہ جناب عمران کی زوجہ کو بھی اولاد نہیں ہو رہی تھی. جب اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے دعا کی, اور جناب عمران بنی اسرائیل کے بہت ہی محترم شخصیتوں میں سے تھے، بہت ہی محترم شخصیتوں میں سے، بہت ہی بزرگوار شخصیتوں میں سے تھے، ان کا سبھی لوگ احترام کیا کرتے تھے. انہوں نے یہ دعا کی کہ اب جو بچہ ہوگا وہ جو ہے اللہ کی راہ میں اسے وقف کر دیا جائے گا، اور میں اس کو جو ہے بنی اسرائیل کی خدمت کے لیے اور جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے اسے وقف کریں گے. تو چنانچہ جو ہے وہ جب حاملہ ہوئی تو یہی خیال تھا کہ اب یہی وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی دعا کی گئی. لیکن جب یہ جناب حسنہ کو جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ لڑکا نہیں پیدا ہوا بلکہ لڑکی پیدا ہوئی. تو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس موقع کو یاد کیجئے جب انہوں نے نظر کی تھی، اذ قالت امرأت عمران، عمران کی جب زوجہ نے جب نظر کی تھی کہ پروردگار انی نظر تو ما فی بطنی محررن فتقبل منی، جو وہی بچہ میرے شکر، اس لیے انہوں نے محررن کہا، ان کے ذہن میں بچہ ہی تھا کہ لڑکا، ایک آزاد لڑکا جو پیدا ہوگا وہ تیری راہ میں میں وقف کر دوں. نظر کیا تھا، نظر کیا تھا، نظر تو ما فی بطنی محررن فتقبل منی، اب میرے اس کو قبول کر لے کہ یہ جو لڑکا پیدا ہوگا وہ اس کو قبول کر لے. لیکن ہوا کیا، فلم وضعتها، ان کی دعا قبول ہو رہی ہے لیکن بیٹی کی، بیٹی کے بیٹے کی شکل میں قبول ہوگی، کیونکہ انہوں نے جو دعائیں کی تھی وہ صادق آتی ہیں جناب عیسیٰ پر، کیونکہ انہوں نے جو دعا کی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ پروردگار وہ جو ہوگا وہ بنی اسرائیل کو نجات دینے والا ہوگا، وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہوگا، وہ جو ہے تیرا برگزیدہ بندہ ہوگا، وہ تیرا پیغمبر ہوگا اور تیرا نبی ہوگا، یہ باتیں کی تھی نا نظر میں. اب وہ ہوا کیا، فلما وضعتها، جب انہوں نے بچے کو جنا پیدا کیا تو کیا ہوا، قالت ربی انی وضعتها انثی، اب وہ پریشان ہو گئی اور کہا کہ پروردگار میں نے تو جو ہے لڑکی جنم دیا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، جبکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میں نے کیا جنا ہے، واللہ اعلم بما وضعت وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنثَى، اور اللہ جانتا ہے کہ لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا ہے. حالانکہ ان کو کہنا یہ چاہیے تھا، یہ جو ہے قرآن کا لفظ نہیں ہے کہ لَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنثَى، کہ لڑکا لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، یہ خود جناب مریم کی والدہ کا جملہ ہے یہ، اور یہ جملہ الٹا انہوں نے کہہ دیا جلدی میں. ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ لڑکی لڑکے کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، اس کے بجائے انہوں نے الٹا یوں کہہ دیا جلدی میں کہ لڑکا لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. مطلب ان کا یہ کہنا تھا کہ لڑکا جیسا ہے ویسی لڑکی تھوڑی ہو سکتی ہے، لڑکا لڑکی کے جیسا تھوڑی ہو سکتا ہے، یعنی لڑکا جو کام کر سکتا ہے وہ لڑکی تھوڑی کر سکتی ہے، یہ وہ کہنا چاہ رہی ہے. جبکہ ان کو اگر یہی کہنا چاہ رہی تھی تو ایسے کہنا چاہیے تھا ان کو کہ لیس الانثى کالذکر کہنا چاہیے تھا، یعنی مطلب لڑکی لڑکا جیسا نہیں ہو سکتا، یہ جو لڑکی ہے وہ لڑکا جیسا نہیں ہو سکتا ہے، یوں کہنا چاہیے تھا. لیکن یہ اللہ نے نہیں کہا، تو اللہ نقل کر رہا ہے کہ وہ انہوں نے ایسا کہا، یعنی انہوں نے یہ کہا قالت، یعنی قرآن نقل کر رہا ہے ان کی زبان سے، قالت انہوں نے کہا، یعنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا قالت ربی انی وضعتها انثی، کہ پروردگار میں نے لڑکی پیدا کیا ہے، واللہ اعلم بما وضع، اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے کیا جنا ہے، ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا. یہ سب باتیں کون کہہ رہے ہیں، جناب مریم کی ماں کہہ رہی ہے، جلدی میں کہہ رہی ہے، پریشان ہے کہ کیا ہوگا، کیا قبول کریں گے لوگ اس لڑکی کو، قبول کریں گے جو نظر کی گئی تھی وہ پوری کیسے ہوگی، یہ پریشانی ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں پناہ مانگتی ہوں اس سے تیری بارگاہ میں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی ذریت کے تعلق سے میں پناہ مانگتی ہوں،
من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے پناہ مانگتی ہوں میں تیری بارگاہ میں، کہ مجھے اور میری ذریت کو شیطان رجیم سے بچا. اس لیے کہ شیطان کیا کرتا ہے، شیطانی وسوسے. یہ وسوسے کیسے ہوتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ صبح کی تفسیر میں مثال دیتے ہوئے میں نے ایک مثال ذہن میں آ گئی تھی کہ جب آپ جس طرف رخ کریں گے ادھر کا چینل، ادھر کے جو ہے نا وہ چیزیں آپ کو اپنے ڈش کو پلٹا دیا، کسی طرف ادھر کی طرف پلٹایا تو ادھر کی چیزیں کو جو ہے نا وہ کیچ کرے گا. اگر آپ نے ڈش کو ادھر پلٹایا ہے تو ادھر کی چیزیں کیچ کر، آپ کے ڈش کے پلٹانے کے اوپر جو ہے وہ موقوف ہے. اگر آپ نے اپنا ذہن پلٹایا ہے خدا سے غیر خدا کی طرف، پلٹاتے ہی پورے شیاطین کے چینل آپ پکڑنے لگیں گے ادھر، وہ پورے وسوسے جو ہیں آپ کو آنے لگیں گے ادھر سے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ چینل نہ پکڑے تو آپ اپنے ڈش کو پلٹا دیں اور ادھر کی طرف اپنا ڈش نہ لے جائیں، ادھر کی چیزیں پکڑیں. تو اب جب آپ اپنا رخ خدا کی طرف کریں گے تو ملائکہ آئیں گے آپ کے استقبال کے لیے. جب طالب علم اور جب مسلی، ابھی آپ سب، ہم سب طالب علم ہیں، قرآن کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم گھر سے نکلے ہیں تو فرشتوں نے پر بچھا کے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. اب یہ وہ سمجھیے گاڑی پہ ہم چلتے ہوئے آئے، فرشتوں کے پروں پہ اڑتے ہوئے آپ آئے. ابھی آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کی مدد سے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ کون آپ کو بٹھا سکتا تھا؟ فرشتے آپ کو حوصلہ بخش رہے ہیں، کوئی ہمت دلا رہا ہے ابھی تھوڑی دیر بیٹھ. جبکہ اگر تھوڑا سا ذہن آپ اپنا انٹینا اگر آپ ادھر کی طرف لے جائیں تو ابھی آپ اٹھ کے بھاگنے لگیں گے. شیاطین کہہ رہے ہیں کتنی دیر تک بیٹھو گے، اور چبوترے پہ بیٹھو بڑا مزہ آئے گا، ہوٹل میں بیٹھو بڑا مزہ آئے گا، وہاں کھانے کے لیے جو ہے حلیم بھی ہے، چائے بھی ہے، اچھی گفتگو بھی ہے، وہاں بیٹھو مزہ آئے گا، لطف آئے گا. کب تک یہ سنتے رہو، کب تک سنیں گے قرآن؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا، کب ختم ہوگا؟ ارے آدھا گھنٹہ تو ہوا لیکن لگ دو گھنٹے لگ رہے ہیں. شیاطین کہتے ہیں ابھی دو گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں. اب کہیں گے نہیں گھڑی تو میں دیکھ رہا ہوں آدھا گھنٹہ ہو رہا ہے، وہ کہیں گے نہیں آدھا گھنٹے میں اتنا بور مار چکا ہے کہ دو گھنٹے لگ رہے ہیں. لیکن اگر آپ ادھر کی طرف اگر آپ اپنا انٹینا پلٹائیں گے تو ملائکہ حوصلہ دیں گے، ابھی تو آپ آئیں، ابھی تو آپ محفل قرآن میں بیٹھے، ابھی اور سنیے کیا کیا قرآن کہتا ہے. یہ تو ابتدا ہے، یہ تو ابتدا ہے، اب دیکھیے اور کیا. تو یہ جو حوصلہ ہمت ہے، یہ جو یہ اس کے پناہ مانگتی ہوں شیطان، میں اپنے اور اپنی ضروریت کو پروردگار، اس کے لیے دعا کرنا پڑتا ہے. وہ دعا کر رہی ہیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. آپ کو بھی یہ دعا کرنا چاہیے. آپ جو آئے ہیں شاید آپ کے آبا و اجداد نے دعا کی ہوگی کہ میرے بیٹے کو اللہ قرآن کی محفلوں میں پہنچا، اس کو جو ہے بہکنے مت دے. کسی نے دعا کی ہوگی نا، تبھی تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ شیطان رجیم کا حملہ آپ کے اوپر نہیں ہوا. ہم کہتے ہیں آپ اتنے شریف نکلے، کس کی دعا کی آپ کو؟ آپ اتنی دیر تک یہاں قرآن کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس کی دعا تھی کہ جو آپ یہاں چلے آئے. ہے نا، کوئی مدرسے میں پہنچ جاتا ہے نا، کوئی حوضے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کس کی دعا تھی پتہ نہیں جو آپ یہاں چلے آئے. ہے نا، یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے. یعنی کہہ رہے ہیں میری اور میری اولاد کو تو بچا لے شیطان رجیم سے. تو اللہ نے کیا کیا، ان کی دعا کو قبول کر. جب آپ اچھی دعا کریں گے تو کیوں نہیں قبول ہوگی؟ کوئی اچھا کام کریے اور فوری دعا کر دیجیے، آپ کی دعا اسی وقت قبول ہوگی. کوئی بھی آپ نیک کام کریے، اچھی طرح سے آپ نماز پڑھیے، سکون سے دو رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے، پھر دیکھیے کیسے نہیں قبول ہوتی ہے دعا. کوئی اچھا کام کریے. فلم، اب انہوں نے کیا کیا، دعا کیا، فتقبلها ربها بقبول حسن. تو اللہ نے کیا کیا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. تو خدا نے اسے بہترین انداز سے قبول کر لیا، بہترین انداز سے قبول کر لیا. और उसकी बेहतरीन नश्वनुमा की अम्बतहा नबातन हसना, इन्हें तो इन्होंने तो सिर्फ पैदा कर दिया दुआ करके, अल्लाह ने क्या किया उनकी जैसे पौधे की परवरिश होती है नबातन, है ना, वैसे ही जो है वो अम्बतहा नबातन हसना उनकी बेहतरीन परवरिश की, जैसे फूल की परवरिश होती है वैसे अल्लाह ने मरियम की परवरिश की। उसके बाद क्या किया वह कफलहा ज़करिया, ये तो सब इन्होंने सोचा थोड़ी था, माँ ने थोड़ी सोचा, माँ को क्या खबर के बेटा पैदा होने वाला है कि बेटी पैदा होने वाली है, पैदा होने के बाद उसकी परवरिश कैसे होगी और उसकी किफालत कौन करेगा, उसे परवान कौन चढ़ाएगा, ये सारी बातें तो उनकी जहन में नहीं। लेकिन अल्लाह ने क्या किया फतकब्बलहा बकबूल हसन वअंबतहा नबातन हसना वकफलहा ज़करिया, और उनकी किफालत जनाब ज़करिया के हवाले कर दी। जब ये बच्ची को लेके आए तो अब सब ने कहा हम इनकी, क्योंकि इमरान की बेटी थी और वो बनी इसराइल के मोहतरम शख्स थे, तो सारे जो है उलमा आगे बढ़े, हर आलिम ने कहा कि हम इसकी परवरिश करेंगे। तो अब कुराकशी हुई, कुराकशी में जो है वो उस ज़माने के जो कुराकशी के जो तरीके थे, यानी जो है वो कलम पे लिख कर या लकड़ी पे लिख के पानी में डाल दिया जाता था और जिसके जो है ना वो तैरती थी, बहरहाल वो जो तरीका था कुराकशी, उस कुराकशी में जनाब ज़करिया के नाम कुरा उड़ गया और वकफ़लहा ज़करिया, तो अल्लाह ने किफालत दी जनाब ज़करिया को और सबके कुरे बातिल हो गए, इनके नाम कुरा उड़ गया वकफ़लहा। इसका खरा भी क्या है, उसका जवाब भी यही है, यानी पूरा है, मुमकिन है कि जो है अल्लाह की मर्जी उसमें शामिल हो जाए। वो कफ़लहा ज़करिया कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-महराबा वजदा इंदहा रिज़्क़न, जब भी जनाब ज़करिया दाखिल होते थे महराब में, महराब किसे कहते हैं, महराब जाए हर्फ कहते हैं जंग को, महराब उस जगह का नाम है कि जहां जंग होती है, जहां ख्वाहिशात से नफसानी से जिहाद होता है, जहां शैतान से जंग लड़ी जाती है, उस जगह का नाम मेहराब है। आदमी मेहराब तक आसानी से नहीं पहुंचता शैतानों से लड़ते हुए। आप कभी मस्जिद में आने के लिए सोचिए कितना मुश्किल होता है मस्जिद में आना, शैतान आपको जाने ही नहीं देता। आप यहां आके देखिए कुरान की महफिल में आने के लिए सोचिए कितने ख्यालात आपके जहन, आने ही नहीं देता शैतान। मेहराब उसका नाम, और उस जगह जो यहूदियों का जो मेहराब था उसका जो एक अलग उनका तरीका था कि ऊपर बुलंदी के ऊपर वो एक जगह बनाते थे और कि नीचे वाले लोग ऊपर की जगह को न देखें, वो एक ऐसा जो है शक्ल का मेहराब बनाते थे। तो बहरहाल तो वहां पर जब जनाब ज़करिया जब भी उस मेहराब में देखते थे तो वजदा इंदहा रिज़्क़न, तो वहां रिज़्क़ पाते थे और बेमौसम के मेवे देख पाते थे, देख के समझ में आ जाता था कि ये रिज़्क़ जो है वो यहाँ का नहीं है, ये कुछ अलग मेवे नजर आ रहे हैं जो बगैर मौसम के हैं। काला या मरियम अन्ना लकी हादा, अय मरियम ये कहां से आए हैं, तो उन्होंने कहा قالت هو من عند الله, ये सब अल्लाह की तरफ से आए। ان الله يرزق من يشاء بغير حساب, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब अता करता है। ان الله يرزق من يشاء بغير حساب, बेहिसाब अता करता है। बस तेजी से सिर्फ तिलावत कर रहा हूं, तर्जुमा कर रहा हूं। हुनालिका दुआ ज़करिया रब्बहु, उस वक्त ज़करिया ने अपने परवरदिगार से दुआ की, जब ये देखा कि बगैर मौसम के मेरे देखे अल्लाह का ये लुत्फ करम देखा कि ऐसा भी हो सकता है, एक औरत की दुआ को यानी मेरी साली की दुआ को तो अल्लाह ने कबूल कर लिया और मरियम जैसी बेटी अता की, और फिर उस मरियम को अल्लाह ने इतना पसंद किया कि रातों में इबादत, दिनों में रोजा रहती थी मरियम, दिन भर रोजा और रात भर अल्लाह की इबादत करती थी, ऐसी बेटी अता की और जो है बेमौसम के मेवे दिए, तो अब ये बूढ़े हो चुके थे, इन्होंने कहा जब ऐसा हो सकता है तो फिर ऐसा भी हो सकता है। कि उन्होंने कहा, उन्होंने उस वक्त ज़करिया ने अपने परवरदिगार से दुआ की कि जो जिनका सिन बढ़ चुका था, जिनकी जौजा बांझ हो चुकी थी, इनके ये बूढ़े हो चुके थे और वो बुढ़िया हो चुकी थी और वो बांझ हो चुकी थी, मिसाल के तौर के ऊपर 80-90 बरस की जौजा जिनके बारे में सोच ही नहीं सकते कि इस औरत को कभी बच्चे हो सकते, औरत बांझ हो चुकी और इनके सर के बाल सफेद हो चुके। आला रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका अंतस समीउद दुआ। तो ज़करिया ने अपने परवरदिगार से दुआ की कि मुझे अपनी तरफ से एक पाकीज़ा औलाद अता फरमा कि तू हर एक की दुआ का सुनने वाला है। अब यहाँ का मैं हाशिया पढ़ दूँ आपके लिए कि आयात का सिलसिला कुदरत कामिले परवरदिगार के बयान से शुरू होता है। यहाँ नसारा के वक्त के सामने रसूल अकरम ने सारे हकायक तारीख का इजहार फरमाया और साबित किया कि ईसा इब्नुल्लाह नहीं है, कुदरत खुदा का एक असर है और बस। जनाब मरियम के पास गैबी और बिलाफसल मेवे देखकर जनाब ज़करिया ने दुआ की कि परवरदिगार तू बे फसल के मेवे पैदा कर सकता है तो ज़ईफ़ी में औलाद भी दे सकता है। उसने यहिया की बशारत दे दी तो जनाब ज़करिया ने कुदरत कामिला के मजीद इजहार के लिए सवाल कर दिया कि यह किस तरह होगा। जवाब मिला कि यह हमारी कुदरत का करिश्मा है, इसका मादी अजबाब से कोई ताल्लुक नहीं है, ताकि ईसाइयों को होश आ जाए कि जो ज़करिया को ज़ईफ़ी में औलाद दे सकता है तो वो मरियम को बिला शौहर भी साहिब औलाद बना सकता है। तो उस वक्त क्या हुआ, फनादत उल मलाइका, तो मलाइका ने इन्हें उस वक्त आवाज दी। वहुवा कायमुन युसल्ली फिल महराब, जब वो महराब में खड़े मसरूफ इबादत थे उस वक्त उन्हें बशारत मिली कि अन्नल्लाह युबश्शिरु का बियहया मुसद्दिकम बकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यदम व हसूरम व नबीयम मिनस्सालिहीन। इन्नल्लाह युबश्शिरु का बगुलामिन, के उस वक्त अल्लाह ने बशारत दी कि खुदा तुम्हें यहिया की बशारत दे रहा है जो उसके कलमे की तस्दीक करने वाला सरदार, पाकीज़ा किरदार और सालहीन में से होगा। व हुसूरम व नबीयम मिन सालहीन, और सालहीन वाले नबी कैसे थे जनाब यहिया, ये आप तारीख में जाके पढ़ें। जनाब यहिया उस अजीम शख्सियत का नाम है जिसको इमाम हुसैन ने याद किया है, जनाब इमाम हुसैन ने याद किया है कि जनाब यहिया का हक की खातिर और हक गोई के जुर्म में, हक गोई के जुर्म में। आज लोग हक कहने के लिए कहते हैं कि भाई हक कहोगे तो जान का खतरा है, जान का खतरा है, यकीन नहीं है कि जान चली जाएगी, सिर्फ एक गुमान है तो लोग नहीं कहते। जनाब यहिया को यकीन था कि सर कलम हो जाएगा लेकिन हक गोई किया और कहा कि ये फेल हराम है, ये मुमकिन नहीं है, ये शादी सही नहीं है। वक्त के बादशाह के खिलाफ आवाज उठाना और उसकी हरकत को नाजायज करार देना कि चचा और भतीजी का रिश्ता हराम है, ये कहकर जनाबे यहिया ने इस जने जानिया के इसके खातिर उस जने जानिया के खातिर जनाब इमाम हुसैन कहते हैं कि इस दुनिया की क्या कीमत है कि एक जने जानिया के खातिर नबी खुदा का सरकलम किया जाए, सरकलम किया जाता है जनाब यहिया का। और शहीदों में से है वो नबियों में से जिनका सर काटा गया। قال ربي ان يكون لي غلام, वो कहते परवरदिगार मुझे कैसे बच्चा होगा, وقد بلغني الكبر, जबकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, वह मराती आखिर, और जबकि मेरी जौजा बांझ है। तो इरशाद हुआ قال كذلك الله يفعل ما يشاء, इरशाद हुआ कि खुदा इसी तरह जो चाहता है करता है। قال رب اجعل لي آية, कहते हैं परवरदिगार मेरे लिए कोई निशानी करार दे। तो कहा قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا, कि निशानी ये होगी कि तुम तीन दिन तक किसी से बात ना करोगे। कि तुम तीन दिन तक इशारों के अलावा बात न कर सकोगे और खुदा का जिक्र कसरत से करते रहना, सुबह शाम उसकी तस्बीह करना, वज़कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिल अशिय्य वल इब्का, सुबह शाम उसका जिक्र करते रहना, फिर देखना कि किस तरह से अल्लाह बंदों पर रहम खाता है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम दुआ करें कि परवरदिगार जिस तरह से तूने न होने वाली चीज़ों को होने में बदल दिया है, वो चीज़ें अल्लाह ने करके बताई हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे। क्या ये मुमकिन था कि एक मुट्ठी भर फौज दुनिया की एक बड़ी अस्करी ताकत के मुकाबले में खड़े हो जाए? क्या ये मुमकिन था? मुमकिन नहीं था। लेकिन अल्लाह ने ये करके दिखाया कि एक मुट्ठी भर लश्कर को दुनिया की एक बड़ी अस्करी ताकत के ऊपर जीत दिलाया। यानी ये चीजें मौजजे इस वक्त हम देख रहे हैं। हिज़्बुल्लाह एक जिंदा मौजजा है, एक जिंदा मौजजा है। इस वक्त सीरिया में जो कुछ ऑपरेशन हुआ है वो एक जिंदा मौजजा है। सियासी मौजजात है ये कि जिसके बारे में किसी को यकीन नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। अभी मोहम्मद भाई शाहिद है कि भाई ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। पूरे जो है यूरोप का मीडिया कह रहा था कि बशार अल-असद एक महीने से ज्यादा नहीं रह सकता। ये जमीनी हकीकत थी, लेकिन अल्लाह कुछ और चाह रहा था। अल्लाह कुछ और चाह रहा था, दुनिया कुछ और, पूरी दुनिया मिलके कुछ और चाह रही थी, अल्लाह कुछ और चाह रहा था। देखिए, पूरी दुनिया मिलके कुछ और चाह रही थी, अल्लाह कुछ और चाह रहा था।